آگے چل دوں مزہ یہ کہ پیچھے کوئی کام پڑ جائے تو آنے نہیں تو بستر کھلا رہے دوسرے کے اتنے لوگ تو ہوتے نہیں تو بہت دور ہو جاتا ہے اور پڑا تو قریب کر بس یہ مسجد میں جب نمازی کم ہوتے ہیں تو امام صاحب پیچھے آ جاتے ہیں جب لوگ کم ہو تو ان کو سیٹ اپ مختصر کر دو موبائل کہاں ہے وہ تکیے کے نیچے ہوگا میں واش روم گیا تھا میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کوئی آ کے کاروائی کر کے چلا جائے گیٹ کھول کے رکھا تھا پھر میں شاور لینے گیا تو پھر لکڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اتنی جلدی سے کوئی آتا نہیں لیکن پھر بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا تشویش لگی رہتی ہے تشویش میں رہنے کا کیا ختم ہو تو پھر یو فون پر ٹرائی کر لیں آپ کی آسانی کے لیے وہاں رکھوائی کوشش تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں مقرر کو دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے اور اگر مقرر نہ دیکھے اور مقرر کو نہ دیکھے تو وہ نفع قابل نہیں ہوتا اس طریق میں یہ بہت اہم چیز ہے مقرر کو مستقل دیکھنا اور کبھی کبھی مقرر بھی دیکھے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے نگاہوں سے فائدہ ہوتا ہے سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والا جمال فی اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں وہ کون سا ہے وقت کے تم پر فدا نہیں وہ کون سا ہے وقت کے تم پر فدا نہیں یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا انتہا نہیں
باہر لیے بیٹھے ہیں، اس کو کبھی فضا نہیں آتی، وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر بین لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے برے حال میں ہیں، فقر کی حالت میں ہیں، لیکن دل میں جو ان کے دولت ہے خدا تعالیٰ سے تعلق کی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے ان کے مریض سے پوچھا کہ تمہارے شیخ کون سی بوٹی کھاتے ہیں، جب دیکھو ان کے چہرے پر ایک تابانی ہے، ایک نور ہے، ایک سرخی ہے، جوانوں جیسی سرخی ہے اس بڑھاپے میں، کون سی بوٹی کھاتے ہیں، کون سا کشتہ کھاتے ہیں. یہ سوال جا کر انہوں نے حکیم الامت سے کیا. حکیم الامت نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی ان کو بتاؤ کہ اشرف علی ایک بوٹی کھاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہے، وہ ہے تعلق ماللہ، تعلق ماللہ، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، خالق بہار سے ہو جاتا ہے، خالق جوانی سے ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی جوانوں سے کہیں زیادہ اس کا چہرہ روشن اور تاباں ہوتا ہے. تو ظاہر بھی ان لوگ اس دولت کو سمجھتے نہیں. حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر بادشاہوں کو اس دولت کی خبر ہو جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ والوں کے جو تعلق ماللہ کی دولت ہے اور اس کی برکت سے جو چین اور سکون ان کے قلوب کے اندر ہے، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تلواریں لے کر دوڑ پڑے. لیکن فرمایا کہ یہ چیز تلواروں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ چیز ملتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس کی خدمت میں رہ کر اپنے کو فنا کرنے سے, اس کی جوتیوں میں پڑ جانے سے. جوتیوں میں پڑ جانا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا جوتیوں میں لوٹے لگانا, اپنے نفس کو ذلیل کرنا تو جائز بھی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس سے تعلق کر کے اس کی رائے پر, رائے کو اپنی رائے پر فوقیت دیں, اپنے اپنی رائے کو مٹا دیں, اپنے آپ کو مٹا دیں. حضرت خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, جس چیف ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں, لیکن جب حکیم الامت سے تعلق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب فرمایا, جیسا کہ ان کا نام بھی ہے مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, تو جب حکیم الامت سے تعلق ہوا تب ان کو ان کے دل کی دنیا بدل گئی, اور انہوں نے حکیم الامت سے شعر میں یہ حال عرض کیا کہ نہیں کوئی خواہش اور آپ کے در پہ میں لایا ہوں, نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. یعنی میری تربیت اور اصلاح کر دیجئے, جس طرح چاہے, چاہے ڈانٹ ڈپٹ سے کیجئے, چاہے پیار محبت اور شفقت سے کیجئے, جس طرح چاہے مجھے مٹا دیجئے. بس مٹنا یہ ایسی بڑی دولت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے, حظ معنی مزہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے, مگر حظ تو چھوٹا بننے میں ہے, حظ تو چھوٹا بننے میں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا ہے مجھے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل سے آواز ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کہتا پھرے کہ میں یوں ہوں, میں یوں میں اتنا ذلیل ہوں. یہ جائز بھی نہیں ہے ہر ایک سے اظہار کرنا کہ میں ذلیل ہوں یا میں ایسا چھوٹا ہوں, بلکہ دل سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اپنے کو مٹانا, یہ ہے وہ دولت جس کو حکیم الامت نے فرمایا کہ بادشاہوں کو بھی اس کی خبر نہیں, اگر خبر ہو جائے تو دوڑ پڑے تلواریں لے کر, کسی طرح دولت ہمیں مل جائے. لیکن فرمایا یہی کہ بھائی یہ دولت مٹی جب ہی ہے جب کسی فانی باللہ باقی باللہ کی خدمت میں اپنے کو مٹایا جائے. رکھتا ہے میر رشک چمن درد دل نہاں, اہل خرد گرائے گو خوشنما نہیں, کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دے. بہت سے لوگ اللہ والوں سے بدگمان رہتے ہیں, شیطان ان کو بدگمان رکھتا ہے کیونکہ جانتا ہے اگر یہ انہوں نے تعلق کر لیا تو یہ اللہ والے ہو جائیں گے اور اللہ کا قرب اعظم پا لیں گے. اس لیے شیطان طرح طرح کی بدگمانیاں, جھجک اور شرم پیدا کرتا ہے کہ ہم کیسے تعلق کریں, حالانکہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. سودا کتنا بڑا ہے, اللہ کا سودا ہے, اللہ کا سودا مل جائے جس طرح بھی. دنیا کے لیے تو آدمی کتنی ذلتیں اٹھا لیتا ہے, لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے, لائن میں بھی لگ جاتا ہے کہ کسی طرح یہ ڈگری ہمیں مل جائے, یہ جاب ہمیں مل جائے, یہ کام ہمیں مل جائے, تو دنیا کے لیے تو بہت ذلت بھی اٹھا لیتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ذرا سی مشقت اور ذلت برداشت نہیں کرتا, اور سوچتا ہی شیطانی پٹی پڑھاتا ہے کہ تم تو اتنے بڑے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے تعلق کرنے کی. لیکن اگر تعلق کر لے تو اسے پتا چلے کہ وہ تیر جو ہے اسے سچا تیر ہو, تو اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے, منزل مراد تک پہنچا دے گا. کشتی میں اسی بدگما تو بیٹھ کر تو دے, کہتا ہے کون تیر میرا نا خدا نہیں. نا خدا منے کشتی چلانے والا, کشتی میں اس کی بدگما تو بیٹھ کر تو دے, کہتا ہے کون تیر میرا نا خدا نہیں, کہتا ہے کون تیر میرا نا خدا نہیں. اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے دیز سے، اشعار سب ہوئے ہیں یہ مرشد کے دیز سے، کیا صاحب نسبت یہ ہے زیر سا نہیں، کیا صاحب نسبت جو بزم میں غیر سے بھی ہے مانو سہانا،
بزم غیر خلاف شریعت کاموں میں بھی وہ ملوث ہے، جب اللہ والوں میں جاتا ہے تو اللہ والی شکل و صورت بنا لیتا ہے اور پاک و صاف اور برگزیدہ نظر آتا ہے، اور جہاں اختلاط ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے نامحرموں سے اختلاط ہوتا ہے وہاں وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، یہ بزم غیر ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یہ کام، تو دونوں طرح رہتا ہے جدھر جب جہاں جاتا ہے ویسا بن جاتا ہے، گرگٹ ہوتا نا گرگٹ، دیکھا ہے گرگٹ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، دیواروں پہ چلتا ہوا ٹانگے کھڑی کر کے چلتا ہے، وہ چپکلی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن ٹانگے کھڑی کر کے چلتا اور رنگ بدلتا ہے، ہم نے خود اس کو رنگ بدلتے دیکھا ہے، وہ منڈیر پہ چل رہا ہے اور جیسے ہم گئے وہ ہوشیار ہوا اور درخت پہ اس نے چھلانگ لگائی اور براؤن کلر کا ہو گیا، اور اوپر چڑھا تو اورنج رنگ کا ہو گیا، اور اوپر چڑھا تو وہ گرین رنگ کا، پتے اوپر آ گئے تو گرین رنگ کا ہو گیا، آنکھوں سے دیکھا ہے، تو گرگٹ ہے یہ، جہاں جاتا ہے وہاں کا رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور جب اپنے ماحول میں جاتا ہے وہاں وہی نامحرموں سے حسینوں سے بے تکلفیاں اور بے پردگیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں سے اور غیر ماحول سے غیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفرت عطا فرمائے،
جو بزم غیر سے بھی مانوس آہا، جو بزم غیر سے بھی مانوس آہا، اختر عشق حق سے ابھی آشنا نہیں، اختر عشق حق سے ابھی آشنا نہیں، جو بزم غیر سے بھی ہے مانوس آہا، اختر اختر حق سے ابھی آشنا نہیں،
میرے مرشد کے اشعار دارالعلوم مدینہ بفیلو امریکہ کے ہیں، امریکہ میں اشعار ہوئے 1994 میں، اور اس کے متعلق ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے کہ دارالعلوم مدینہ بفیلو میں بعد از طعام دوپہر جب حضرت والا استراحت فرما رہے تھے اس وقت چند منٹ میں یہ اشعار وارد ہوئے ہمارے حضرت والا کے، اور جب احقر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، تم خود ہی آ گئے ہو میرے جذب عشق سے، میرا تو میر تم سے کوئی مدعا نہیں، اس وقت حضرت والا کی محبت نے حضرت والا ہی کی برکت اور فیضان توجہ سے احقر نے یہ شعر عرض کیا جو بطور یادگار یہاں درج کیا جاتا ہے، حضرت میر صاحب نے اسی وقت پھر بدی یہ شعر فرمایا، دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں، دیکھے ہزار شمس و قمر کائنات میں دنیا میں آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں، یا رب میرے گناہ کی گو انتہا
امتحان انسان کا مستقل چلتا رہتا ہے امتحان. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ جو بات بیان کی گئی کہ غیروں سے بھی مانوس ہے, شیطانی کاموں سے بھی مانوس ہے, اور اللہ والا بھی بنا رہتا ہے, اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. یہ سب امتحان ہو رہا ہے اور سب نوٹ ہو رہا ہے, اور معاشر میں سب ظاہر ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے, ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا 100% وفادار بنائے, بے وفائی سے اور بے حیائی سے اور اپنی مرضیات کے خلاف چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاء الاعمال جو رسالہ ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, جس میں ہم نے 3 باب پڑھ لیے ہیں, دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں. ایک تو باب ہم نے گناہوں کا پڑھا ہے کہ گناہوں سے دنیا میں کیا کیا نقصانات آتے ہیں اور آخرت میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں, اور اب یہ جو باب دوسرا ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیکیوں سے کیا کیا دنیا میں فوائد اور ثمرات اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں ان کے کیا فوائد ہیں, ثمرات ہیں. تھوڑے کھانے میں برکت, ایمان کی برکت سے تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھانا بہت کھایا کرتا تھا, پھر وہ مسلمان ہو گیا تو تھوڑا کھانے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں. روایت کیا اس کو بخاری رحمہ اللہ نے. بیماری سے حفاظت, بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے یا بلا پہنچنے کا خوف نہیں رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص کسی مبتلا غم یا مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, سو وہ ہرگز اس شخص کو نہ پہنچے گی خواہ کچھ ہی ہو. روایت کیا اس کو ترمذی نے. بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ فکریں زائل ہو جاتی ہیں اور قرض ادا ہو جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو بہت سے افکار اور قرض نے گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تجھ کو ایسا کلام بدلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکریں دور کر دے اور تیرا قرض بھی ادا کر دے. اس شخص نے عرض کیا, کیا بہت خوب. فرمایا, صبح و شام یہ کہا کر, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے یہی کیا سو میری ساری غم اور فکریں بھی جاتی نہیں اور قرض بھی ادا ہو گیا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. تو یہ صورت ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں 100% نیکوکار بنا دے. بات یہی ہے کہ نیکیوں کے تو اثرات جو موعود ہیں یعنی وعدہ کیے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں, وہ تو ضرور پہنچتے ہیں فوائد و ثمرات, لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکیوں کی برکت سے ایک ٹرک آیا اللہ کی رحمت کا, اور گناہوں کی وجہ سے ایک ٹرک اللہ کے غضب کا آ گیا. دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے, یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اگر ہم گناہوں کو 100% چھوڑ دیں اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر 100% چلنے لگیں, گناہوں سے بچنے لگیں, اور اپنے گناہ تو گناہ نیکیوں پر استغفار کرنا چاہیے جیسے ابھی عرض کیا, تو استغفار کو لازم کر لیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں, تو انشاءاللہ جو نیکیوں کے فوائد اور ثمرات بیان کیے جاتے ہیں وہ ضرور پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا عمل عملا في صخره لا باب لها ولا قوه خرج عمله الى الناس كائنا ما كان. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر کوئی عمل کرے جس میں نہ تو دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان اس کے عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی خواہ وہ عمل کسی قسم کا ہو. تشریح میں میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مخلص بندہ اپنے اخلاص کے سبب اپنے نیک اعمال کو بہت ہی مبالغے کے ساتھ پوشیدہ کرے اور ایسی جگہ چھپ کر ذکر و نوافل ادا کرے جہاں سے مخلوق کو پتہ چلنا نہایت مشکل ہو تب بھی حق تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی اطلاع مخلوق تک پہنچا دیں گے. یعنی بندے کو خود اپنے اعمال کے اظہار یعنی ریاکاری کی حاجت نہیں اور ٹکانے کی نیت سے اعمال کو ضائع کرنے اور ثواب سے خود کو محروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ اخلاص کے ساتھ صرف رضا حق کے لیے عبادت کرنے کی خوشبو کو حق تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. بس بندے کو چاہیے کہ اپنے مولا کی رضا کے لیے اپنے اعمال صالحہ اور طاعت کو مخفی کرنے میں کامل احتیاط سے کام لے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتوں کا بیان ہے. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں. وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنی پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں. کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں. اسی طرح صدری ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو بائیں طرف کا پہلے اتاریں بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں ہے. چنانچہ بیان اس کا یہ ہے کہ عالم دو قسم ہے عالم معانی اور عالم اعیان. عالم معانی عبارت ہے ان چیزوں سے کہ دوسری چیز میں ہو کے پائے جاتے ہیں بذات خود قائم نہیں اور انہیں عرض بھی کہتے ہیں جیسے کلام اور علم اور رنگ اور بو. اور عالم اعیان عبارت ہے ان چیزوں سے جو بذات خود قائم ہیں اور انہیں جوہر بھی کہتے ہیں جیسے زمین آسمان آدمی درخت. پھر عالم اعیان دو قسم ہے عالم ذوی العقول یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں جیسے انسان اور جن اور عالم غیر ذوی العقول یعنی وہ جو عقل نہیں رکھتے جیسے جمادات و حیوانات. عالم ذوی العقول تین قسم ہے عالم ملائکہ عالم انسان اور عالم جنات. اور عالم غیر ذوی العقول یا علوی ہے یعنی آسمان اور ستارے یا سفلی یعنی وہ اجسام جو آسمان کے نیچے ہیں. اور عالم سفلی دو قسم ہیں عالم بسائط اور عالم مرکبات. عالم بسائط عبارت ہے عناصر اربع یعنی آب و آتش اور باد اور خاک سے. اور عالم مرکبات تین قسم ہیں جمادات نباتات حیوانات اور انہیں موالید ثلاثہ کہتے ہیں. بس اقسام تفصیلی عالم کے نو ہوئے عالم معانی ملائکہ انسان جن عالم علوی افلاق و کواکب بسائط یعنی عناصر جمادات نباتات اور حیوانات. اور یہ عاجز مرکبات کی اس طرح تقسیم کرتا ہے ایک وہ جس میں ایسا مزاج ہو کہ مرکب کی ترکیب کو چندے محفوظ رکھ سکے، ایک وہ جو محفوظ نہ رکھ سکے۔ ثانی کو کائنات الجو کہتے ہیں، جیسے صحاب وغیرہ، اور اول کی وہی تین قسم ہیں جو موالد ثلاثہ کہلاتی ہیں۔ بس اس طرح سے کل اقسام دس ہوئے، نو جو مذکور ہوئے ہیں، دسویں کائنات الجو۔ اور ہر قسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نو باب لائے ہیں اور ہر باب میں معجزات کثیرہ ذکر کیے ہیں۔ احقر نے ہر باب میں سے دو سے چار تک معجزات لے لیے ہیں، جس کو بترتیب اقسام نقل کرتا ہوں۔ آگے ان عالموں میں جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہوئے ہیں، ان میں سے دو دو چار چار بیان کیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا آل سلیم حبنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك وقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة۔ اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم۔